جو رمضان المبارک سے جاری اور ساری اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ العزیز ہمارا آدھا پارہ مکمل ہو جائے گا، جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم سماعت کر چکے اور کچھ کا آج کریں گے۔ ذکر چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، آیت نمبر 80 سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عقیدے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوں گے مگر چند دن کے لیے۔ وہ چند دن کون سے تھے؟ چند دن سے مراد یہود کی یہ تھی کہ جو 40 دن ہمارے آبا اور اجداد نے بچڑے کو پوجا تھا، بس وہی 40 دن ہمیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور 40 دن کے بعد ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ جو یہود کا عقیدہ تھا، اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئے کریمہ اتاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمیں چند دن تک آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہم دوبارہ آگ سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کے زبانی یا اپنے کسی کتاب کے اندر تم سے یہ وعدہ کیا ہو، یہ عہد کیا ہو کہ میں تمہیں بس 40 دن کی سزا دوں گا اور اس کے بعد تم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، جنت میں چلے جاؤ گے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے عہد کیا ہو تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا یہ قسم کا عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عیوب سے پاک ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ نہ کیا تو گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بات بول رہے ہو، ایک باطل بات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر رہے ہو، ایک ایسی بات کی نسبت اللہ جل و جلالہ کریم کی طرف کر رہے ہو کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑے گا تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرمایا، فمن اظلم من افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑے۔ تو یہاں اس آئے کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رد فرمایا کہ تمہارا یہ جو عقیدہ ہے کہ ہمیں چند دن تک آگ چھوئے گی اور اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، تمہارا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ جب اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا تو پھر تم کائے کو یہ جو ہے لوگوں کو کہتے پھر رہے ہو کہ ہم 40 دن تک سزا پائیں گے اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، یہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اور یاد رکھنا، جو کوئی گناہ کمائے گا اور اس کے گناہ اسے گھیر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا شخص جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا۔ یہاں ایک اہم نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو شخص گناہ کمائے، بلا من کسب سیئہ، کسب کا لفظ آیا کمانے کا، اس میں اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ اور نیکی کرنا یہ انسان کے کسب سے ہوتا ہے، اس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسے ہم ایمان مفصل کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اور برے تقدیر کا خالق ہے۔ تو خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، چاہے وہ نیک کام ہو چاہے وہ بد کام ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیدا کرنے والا بندہ اس کا کاسب ہے، کمانے والا ہے. اب اگر انسان اچھے عمل کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اگر وہ برا عمل کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور سزا جو ہے جہنم میں ڈالے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے کہ جو کوئی گناہ کمائے اور اس کا گناہ اسے گھیر لے، گناہ گھیر لینے سے مراد یہ کہ وہ جو ہے شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو جائے. ظاہر ہے کہ شرک اور کفر کے اندر جب وہ مبتلا ہو گیا تو اب گویا اس نے گناہ نے اس کو گھیر لیا. بندہ مومن خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس ایمان کی جو طاقت ہے وہ ایسی عظیم طاقت ہے، وہ ایسی عظیم طاعت ہے کہ وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں جانے نہیں دے گا. ہاں اپنے گناہ کے مطابق جہنم میں رہے گا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا جو مومن ہو، جس نے کلمہ طیب پڑھا ہو، جو مسلمان ہو. اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے وہ اگر گناہ کرے اور چاہے وہ نیکیاں بھی کرے تو اس کے نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں، اس کے متعلق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا بھی ذکر فرمایا کہ جو ایمان لائے اچھے کام کرے وہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ انہیں جنت میں رہنا ہے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے دو چیزوں کو جو ہے یاد دے کر فرمایا. سب سے پہلے شرط جو ہے ایمان کی رکھی، والذین آمنوا، جو ایمان لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے اور وہ نیک اعمال کرتے رہے تو اس کا وہ نیک اعمال کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ جو اعمال کے لیے شرط ہے وہ ایمان ہے، سب سے مقدم ایمان ہے. جب تک ایمان نہیں ہوگا تو کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے. دنیا میں تو اس کو اس کا صلہ مل سکتا ہے، آخرت میں اس کے وہ نیکی اسے کام نہیں دے گی. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَعَمِلُ الصَّالِحَ، ایمان لانے کے بعد اب وہ عمل صالح کرے. جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائے گی اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جنتی ہیں. یعنی گویا جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص ایمان لے آتا ہے لیکن وہ عمل صالح نہیں کرتا، جب وہ عمل صالح نہیں کرے گا تو اب جنت میں تو وہ جائے گا لیکن عمل صالح نہ کرنے کی وجہ سے اس نے جو گناہ کیے اس کی وجہ سے اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی. اگر جنت میں جانا ہے اور جنت کو حاصل کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دو چیزیں رکھی ہے والذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ بھی اس میں رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہود کے حوالے سے وقالوا لن تمسنا النار، اور یہودی بولے ہمیں آگ نہ چوئے گی الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے دن. قل، کہہ دیجیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، جب تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. بلا من کسب سیئا، ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور اس کی گناہ اسے گھیر لے، فاولئک اصحاب النار، تو وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو ایک عہد لیا تھا اس عہد کا ذکر فرمایا. اس عہد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرو گے، دوسری بات یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ بلائی کرو گے، تیسرے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ جو ہے وہ بلائی کے ساتھ پیش آؤ گے، اور چوتھی بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرو گے تو اچھی بات کہو گے، پانچویں بات یہ کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کا جب بنی اسرائیل سے عہد لیا، اب بنی اسرائیل میں سے اکثر ایسے تھے کہ وہ اس عہد سے منہ موڑ گئے، اور جو ہے رسوائی اور ذلت جو ان کے مقدر بنی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے تھوڑے سے ایسے تھے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ان عہد کے پاسداری کی. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس بات پر عہد لیا وہ یہ کہ اللہ تعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک مت کرنا, سب سے پہلے بات یہ. لیکن یہود نے کیا کیا, یہود میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خدا کا بیٹا بنایا, اور بعض ایسے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خدا کا بیٹا ٹھہرا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عہد کو توڑا, اور اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے اب وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاننے بھی بن گئے. دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی, وہ بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا. اب دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں والدین کے اطاعت کرنے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بڑے قدر ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرے. اس لیے انسان جو ہے اس پر والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کو لازم کیا گیا. اب بھلائی کرنے سے مراد کیا ہے؟ بھلائی سے مراد یہ کہ ایسے کوئی بات نہ کہے والدین سے کہ جس سے والدین کو تکلیف پہنچے, یا کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے والدین کو ایذا پہنچے. اپنے مال اور بدن کے ساتھ ہر وقت اپنے والدین کے خدمت کے لیے بندے کو جو ہے مستعد رہنا چاہیے. جب بھی والدین کو ہمارے خدمت کی ضرورت ہو ہم فوراً حاضر ہو جائے. یہاں ایک مسئلہ جو علماء کرام نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین اپنے خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دے تو نوافل نماز چھوڑ کر والدین کی خدمت کریں گے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ والدین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے, کہ ایک طرف جو ہے نوافل ہے اور دوسری طرف والدین کی خدمت ہے. تو اب شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ نوافل کو چھوڑ دو اور اپنے والدین کی خدمت کرو. یہ خدمت کرنا ان نوافل سے جو ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین کی جو ہے خدمت کتنی ضروری ہے, اور اس میں جو ہے اسی کتنی اہمیت جو ہے اسلام نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ واجبات کو والدین کے حکم سے ترک نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر فرض نماز ہے, اب والدین منع کر رہے کہ نماز ادا نہیں کرو فرض نماز, تو اب والدین کا کہنا نہیں مانیں گے. اسی طریقے سے کوئی ایسا دوسرا شرعی امر ہے کہ جس کا کرنا ہم پر واجب ہو یا ہم پر فرض و شریعت کی جانب سے, اس سے اگر والدین منع کرے تو اس صورت میں والدین کی اطاعت نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی ہر معاملے میں والدین کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے. اسی طریقے سے والدین کے ساتھ جو ہے محبت رکھ کے اپنے رفتار اور گفتار میں, یعنی بات چیت کرنے میں, چلنے میں, اسی طریقے سے اٹھنے بیٹھنے میں, اور جو بھی بات چیت وغیرہ ہم والدین کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ادب اور احترام کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے. ان کے ادب کو بلحوظ خاطر رکھنا چاہیے. مثال کے طور راستے پر چل رہے ہو اپنے والدین کے ساتھ, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے قدم کو والدین کے قدم سے پیچھے رکھیں, ان کے آگے آگے نہ چلے بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلے, کم سے کم ایک قدم ان سے پیچھے ضرور چلے. اب اپنے والدین کا ادب کریں گے کل ہماری اولاد ہمارے ادب اور احترام کرے گی. اسی طریقے سے جب گفتگو کر رہے ہوں تو گفتگو میں اپنے والدین پر سبقت نہیں کرنی چاہیے, پہلے ان کے بات کو غور سے سننا چاہیے. جب ان کے بات کو سن لے اب اگر کوئی بات کرنی ہو تو ادب کے دائرے کے اندر رہتے ان سے گفتگو کی جائے. والدین کے ساتھ توک تڑاک سے گفتگو کرنا, یا ان کا نام لے کر ان کو پکارنا, یا ان کو گالم گروز کرنا, یا ان کی کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرنا, یہ سارے ایسے عوامل ہیں کہ جس سے ہمیں دین نے منع فرمایا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر ہمیں والدین کی کوئی بات ناپسند ہو تو ہم جو ہے پیار اور نرمی اور محبت کے ساتھ والدین کو سمجھائے, اور ان سے جو ہے گفتگو کرنے میں بھی جو ہے ہم ان کے ادب اور ادب کا لحاظ رکھیں. اسی طریقے سے جب ہم کہیں بیٹھتے ہو یا ہمیں اٹھنا ہو تو اس دوران بھی اپنے والدین کا ادب احترام کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے والدین کڑے ہیں, ان کو بھی بیٹھنا ہے ہمیں بھی بیٹھنا ہے, تو جب تک ہمارے والدین پہلے نہ بیٹھ لیں اس وقت تک ہمیں بھی بیٹھنا نہیں چاہیے. ان کے ادب میں ہمیں کڑے رہنا چاہیے, جب وہ بیٹھ جائے اور ہمیں بیٹھنے کا کہے تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے. اسی طریقے سے جب کسی جگہ سے اٹھنا ہو اور اٹھ کر جانا ہو تو اس وقت بھی والدین کے ادب اور احترام جو مرحول خاطر رہے, ان سے پوچھ کر جائے, ہمیں گھر سے باہر جانا ہو تو اپنے والدین کو بتا کر جائے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مشکلات کو جو ہے وہ آسان فرمائے گا. اسی طریقے سے جن کے جو ہے والدین اگر انتقال کر چکے تو ان کا ہم پر یہ اپنے والدین کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے فاتحہ کریں, صدقہ و خیرات کریں, قرآن شریف کی تلاوت کریں اور اسی طریقے سے نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, اس کا یہ سارے ثواب اپنے والدین کو بھیجے اور ان کے مغفرت کے لیے دعا کرے, اور ہو سکے تو ہر ہفتے جو ہے روزانہ نہیں ہو تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور اپنے والدین کی قبر پر حاضری دے اور وہاں پر فاتحہ خوانی کرے, ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے مغفرت کی دعائیں کیا کرے. اس لیے کہ ایک حدیث کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے جو ہے وہ جب ان کے پاس جو ہے ان کے عزیز و اقربا کوئی ثواب کا تحفہ بھیجتے ہیں تو اس پر وہ دیگر جو ان کے مرحومین ہیں ان کے درمیان وہ فخر کا اظہار کرتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اولاد کے اعمال جو ہے وہ قبر میں والدین پر پیش کیے جاتے ہیں, وہ اگر اچھے ہو تو والدین اس پر خوش ہوتے ہیں اور اگر وہ برے ہو تو اس سے والدین کو وہاں تکلیف پہنچتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے زندگی کے اندر بھی جب تک ہمارے والدین حیات ہیں ان کا ادب اور احترام رکھے, ان کے حقوق کا ادب اور احترام کرے, اور جب وہ انتقال کر جائے تو انتقال کرنے کے بعد بھی ہم ایسے کام کریں کہ جو ہمارے والدین کے لیے باعث سے راحت بنے, باعث سے تکلیف نہ بنے, ہم ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جسے دیکھ کر ہمارے والدین جو ہے ان کو تکلیف ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین, ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرما, دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہمیں پنجگانہ وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما, ہمارے ذہنوں کو منور فرما, ہمارے قبروں کو منور فرما. الہ العالمین, قرآن کریم کو ہمارے لیے باعث شفاعت بنا, باعث بخشش و مغفرت بنا. الہ العالمین, ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.